ہے، موٹا لباس پہنا ہوا ہے، تو کوئی اعزاز و اکرام والا لباس تو میں نے نہیں پہنا کہ جو کسی محفل کے اندر پہنا جاتا ہے، وہ میں نے ایک صندوق کے اندر بند کیا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ جیسے میں مدینہ کی سرحد کے اندر داخل ہو گیا، اب حضور سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر میں نے وہ صندوق سے بڑا اچھا حسین لباس نکالا اور میں نے اس کو زیب تن کیا اور میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا. کہتے ہیں جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے اور ممبر پر چند جملے ارشاد فرما رہے تھے. کاش ہم اس لمحات کی طرف چلیں گے تو پھر سیرت کا اصل ذوق وہیں سے پیدا ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پر جلوہ گر ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مرحمت فرما رہے ہیں، تو حضرت جریر کہتے ہیں کہ مجھے بالکل پیچھے صف میں جگہ ملی اور کچھ صحابہ کرام مجھے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اشارہ کر رہے تھے، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میں تو پہلی دفعہ مدینے میں آیا ہوں، نہ جانے ان کو مجھ سے کوئی شکایت ہے، نہ جانے کوئی مسئلہ ہے یا مجھے پہچاننا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اتنے میں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سارے لوگ میری طرف آنکھیں نکال کر دیکھ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ابھی ابھی تمہارے آنے سے پہلے حضور نے تمہارا ذکر کیا تھا. یہ کہتے ہیں میری حضور سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ایسے کئی واقعات آپ نے درجنوں میں سماعت فرمائے ہیں جو اس درس کے اندر، اور ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے جو حضور کے علم پر حملہ کرتے ہیں اور وہ حضور کے علم کے بارے میں مغلظات رکھتے ہیں اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو ان خائب و خاسر لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ ہے. ایسے کئی واقعات ہیں. تو کہتے ہیں ابھی حضور تمہارے بارے میں ذکر کر رہے تھے. تو کہا کیا کہا؟ تو کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا یمن سے. کہا میں یمن سے آیا ہوں؟ تو فرمایا ہاں، کہ ایک شخص آئے گا یمن سے اور اس کے چہرے کے اوپر سے بادشاہی کے اثرات ظاہر ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمہارا ذکر کیا ہے. سرکار نے خطبہ موقوف فرمایا. کہتے ہیں کہ حضور نے خطبہ جیسے ہی موقوف کیا کہ ایک شخص آیا، وہ بھی اونٹنی پر سوار تھا، مسجد نبوی کے سامنے اس نے اپنی اونٹنی روکی اور وہاں سے وہ اترا اور حضور کی بارگاہ میں آیا اور سرکار سے مصافحہ کیا، اور سرکار سے مصافحہ کرنے کے بعد حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. اب بیعت کے سارے ثبوت ان احادیث سے ثابت ہے. بیعت کی جو بیعت شریعت مطہرہ کہتی ہے، کلمہ طیبہ کی، فرائض کی پابندی کی، حرام کے کاموں سے اجتناب کرنے کی، کہتے ہیں اس کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا. جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے پہلو کے اندر مجھے بٹھا لی. کہتے اپنے پہلو پر مجھے بٹھایا اور اس سے پہلے گویا کہ میرے لیے چادر بچھا دی. اور اس کے بعد صوفیہ کا طریقہ یہاں سے پتہ چلتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پرتوں ہیں. کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا، میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے میری اولاد کی خیریت پوچھی اور میرے گھر والوں کی خیریت پوچھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کا مقصد پوچھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ بھی واقعہ دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں. کہتے آتا ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، قل تو یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ابایعوک علی الہجرتی، یا رسول اللہ مجھے آپ اس شرط پر بیعت کر لیجئے کہ میں ہجرت کروں. فبایعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ پر ان کی بیعت گویا کہ قبول فرما لی اپنے ہاتھ پر، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرمائیں. سرکار نے فرمایا ہجرت کی اجازت کیوں ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے حضور، میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جو ہجرت کرتا ہے اس کی بات مضبوط ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جب وہ خاص حالات بنتے ہیں اس وقت وہ ہجرت کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت جو گویا کہ ہجرت کے تمام معاملات پیدا ہوتے ہیں. ہاں یہ سن لے، جعل اللہ التقوی، تو تقوی کو اپنے لازم کر لے، اور یہ تقوی ہی تیرے ایمان کی سب سے بڑی مضبوطی ہے. یہ اللہ کا ڈر، اللہ کی یاد، یہی تیرے لیے گویا کہ کافی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ میں تجھے ہجرت کی معاملات میں تو شرط نہیں کرتا، لیکن تجھے جس بات کی شرط لگاتا ہوں وہ یہ ہے، واشترط علی النصح لکل مسلم، میں تجھے اس بات کی شرط لگاتا ہوں کہ تو ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ تو خیر خواہی کرنا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں آنے والے وہ وفود تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ رہے تھے. اب سن 9 ہجری اور شوال کے مہینے کے آخر کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. سن 9 ہجری کے اندر ایک ہونے والا واقعہ غزوہ تبوک تھا جس کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کا سیاق کیا تھا, سباق کیا تھا, اس کا سبب کیا تھا, کیوں غزوہ تبوک ہوئی ہے, کیونکہ یہ معاملات عموماً رہ جاتے ہیں. اور غزوہ تبوک تو ہو گئی, اب اس کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے, اس میں موجود ہمارے لیے کیا باتیں ہیں. ان تمام گوشوں کو ہم نے تقریباً 15 سے 20 درسوں پر مشتمل کر کے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضور گئے کیوں, وجہ کیا بنی, حضور کا جانا غزوہ تبوک میں, کیونکہ غزوہ تبوک غزوہ بدر کے مقابلے پر ایک بہت اہم غزوہ ہے, اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا یہ آخری غزوہ ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا کہ قصد غزوہ فرمایا اور قصد جہاد فرمایا ہے. تو اس میں اسلام کیونکہ سیاست کا بھی درس دیتا ہے, اسلام دین کا بھی درس دیتا ہے, اور سیاست دین ہی کا ایک حصہ ہے, تو ہمیں اس غزوے کے اندر سیاسی زندگی جو ایک مسلمان نے گزارنی ہے, جو حقیقت میں دینی زندگی ہے, کیونکہ سیاست فراڈ کا نام نہیں ہے, سیاست انسان جو سوچ و بچار کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے اس کا نام ہے. مسلم شریف کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء, بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے. تو سیاست جو ہے وہ انبیاء کا شعبہ ہے. جو بعض دجال صفت لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کے سیاست سے کیا تعلق, وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, وہ دراصل اسلام کے اندر رخنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ اسلام کو تنہا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیاست ایک سوچ و بچار کے ساتھ کسی چیز کو چلانے کا نام ہے. ایک بندہ گھر کا بڑا ہو, کماتا تو وہ بہت ہو, لیکن اس میں اتنی عقل ہی نہ ہو کہ کس کو کیا دینا ہے, کس کو کیا دینا ہے, کس کو کیا دینا ہے, تو وہ گھر برباد ہوگا کہ آباد ہوگا. تو یقیناً سمجھ لیجئے سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ جب دین کے اندر وافر حصہ شامل ہو جائے تو اس کو دور اور ظاہری تقاضے کے تحت ان کی نشوونما عقلی طور پر کیسی کرنی ہے, دفاعی طور پر کیسے کرنی ہے, ان کو اخلاقیات میں کس طرح بالتدریج آگے لے جانا ہے, یہ سارے سیاست کے شعبے ہوتے ہیں. آج میں کہتا ہوں علماء کو سیاست سے نکال دیا گیا ہے. جن فساق, جن قادیانیوں کے ایجنٹوں کو آپ نے ووٹ دیا, اور جن شرابیوں کو, جن بھتہ خوروں کو آپ نے ووٹ دیا, مجھے بتائیے انہوں نے آپ کو کیا دیا ہے. ان بھتہ خوروں کو ووٹ دے کر تو آپ کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں, آپ کا عقیدہ محفوظ نہیں ہے. وہ تو مرزائیوں کا ڈے مناتے ہیں, وہ تو غلام مرزا احمد قادیانی ملعون, خدا کی لعنت ہو اس پر, ان کے لیے وہ تو دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور وہ تو کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آ جائے تو ہم اتنا بڑا ایریا بنائیں گے کہ اس میں مسجد بھی ہوگی, مندر بھی ہوگی, اور مرزائیوں کی مسجدیں بھی ہوں گی. تو یہ آپ نے حال کیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ ووٹ جو ہے, ووٹنگ جو آپ دیتے, یہ شہادت ہے. یہ کیا ہے؟ شہادت. شہادت اللہ کی رضا کے لیے دی جائے گی, شہادت اللہ کی رضا کے لیے دی جائے گی. اور غلط شہادت دینا حضور نے فرمایا یہ شرک ہے, یعنی جھوٹی گواہی کو حضور نے شرک کے مقابلے پر فرمایا ہے. تو یہ جو آپ ووٹ دیتے ہیں نا, یہ شہادت دیتے ہیں. بس اس کے لیے تیار رکھیے کہ خدا کو آپ کیا جواب دیں گے, بس ایک مختصر سی اس میں بات بن جاتی ہے. تو یہاں پر سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ علماء کو جب سے سیاست سے کنارہ کشی کے لیے مجبور کیا گیا, اس وقت یہ ساری صورتحال بنتی چلی گئی ہے. اور یہ صورتحال, یہ بالخصوص کسی اور مذہب پر تو اتنا ظلم نہیں ہوا, ظلم اہل سنت پر ہوا ہے. وہابی علماء اب بھی قیادت کے اندر فضل الرحمان کی صورت میں, جماعت اسلامی کی صورت میں وہ لوگ موجود ہیں, اور بالاستیاب اپنے مشن کو آگے لگی لپٹی باتیں کر کے, فوٹو سیکشن کر کے لوگوں کو امن کی بات کرتے ہیں, پیچھے طالبان کو مکمل پروموٹ کر رہے ہوں تاکہ اس اعتبار سے غلبہ حاصل کیا جائے. ظلم ہوا ہے اہل سنت کے ساتھ کہ جس میں ہمارے اندر ہی 360 پیری کی دکانیں کھول کر درجے بنا دیے گئے ہیں, اور علماء پر حملہ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اس قائد اہل سنت پر حملہ ہوا. میں پوچھتا ہوں کہ آج ہمارے ایک بڑے سے بڑے پیر کے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ ایس ایچ او سے بات کر سکے. میں پوچھتا ہوں یہ سارا زوال کیوں پیدا ہوا؟ سیاست کو چھوڑنے کی وجہ سے, سیاسی نظام کو چھوڑنے کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی اور برسوں نے سزا پائی. ایک زندہ دل آدمی اس فکر کو پیدا کر سمجھ سکتا ہے. ایک مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا, خود پسندی نہیں, جو دوسروں کے لیے سوچنے والا شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ امت پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ جب امین اور صادق لوگوں کو اس منصب سے ہٹا دیا جائے جس منصب پر لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ ہو رہا ہو, لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ ان غداروں کے اوپر ہو رہا ہو کہ جناب کوئی دنیا ان کو 10% کہتی ہے, کوئی ان کو 100% کہتی ہے. انہوں نے لوگوں کی تقدیروں کو بنانا شروع کیا, اور آج آپ دیکھیے بالاستیعاب پاکستان زوال کی طرف جا رہا ہے. اس لیے کہ لوگوں کی تقدیر اور پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں کو بیچنے میں بھی کسی پر آسرا نہ کرے. اس قدر بے حیا لوگ ہیں, اس قدر بے غیرت لوگ ہیں, جو اپنی ماں کا سودا کسی سے کر سکتے ہیں, وہ لوگوں کی تقدیر کو کہاں سنوار سکتے ہیں. وہ لوگوں کے لیے کہاں بھلائی کی بات کر سکتے ہیں جو پل میں تولا پل میں ماشا، جن کی بات یہ ہو کہ وعدے کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہوتے ہیں، جو اتنی مستحکم سیٹ پر بیٹھ کر یہ گفتگو کریں کہ جناب وعدے کو نبھانا، کوئی میں نے بات کر دی ہے تو کوئی قرآن کی آیت بن گئی ہے، نص بن گئی ہے، تو جہاں پر وعدے کے خلاف ہی اور جہاں پر عدل کا ایسا، عدل کے نظام کا ایسا گویا کہ شرازہ بکھرا دیا گیا ہو کہ اللہ اکبر، تمام شواہد و ضوابط موجود ہونے کے باوجود ایک مظلوم کو انصاف نہ مل سکے، ظالم کے لیے تو لوگ طرفدار بن جاتے ہیں، مظلوم کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ سارا نظام اسلامی سیاست کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، عدل کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جہاں پر فیصلہ قرآن نے کرنا تھا وہ گورے چمڑی والوں کے فیصلے پر کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے تمام انتشار افتراق اور یہ دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ امریکہ ایک ساتھ آ کے مسلمانوں پر تسلط نہیں کرتا، بلکہ اس نے اپنے ایجنٹ کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، ہر جگہ پر چھوڑے ہوئے ہیں، جو مذہبی طبقے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں قرآن پڑھنے کی بات نہ آ جائے، کہیں حدیث کی بات نہ آ جائے، کہیں حضرت عمر کے عدل کی بات نہ آ جائے، کہیں سیدنا صدیق اکبر کی استقامت کی بات نہ آئے، تو یہ خاص قسم کی لابی ہے، اس لابی کے اندر ہمارے بھولے بھالے بیچارے نمازی اور روزے دار دین دار لوگ کہتے ہیں اور جی مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے، میں نے کہا جی اگر مولویوں کا سیاست سے تعلق نہیں ہوتا نا تو آج آپ کی اس مسلے کے اوپر مرزائی کھڑا ہوا ہوتا، شکر کیجئے قائد اہل سنت کا، شکر کیجئے علامہ عبد المصطفیٰ زری صاحب کا، اور میں ان مولویوں کے فتووں سے بھی نہیں ڈرتا، اس لیے کہ مجھے خدا کا جواب دینا ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اگر یہ علماء اس وقت اپنے گھروں سے نکل کر امت کی قسمت کا فیصلہ نہ کرتے اور مرزائیوں کے سامنے ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار نہ بنتے تو میں کہتا ہوں آج جس طرح یہ تبلیغی ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں اس طرح مرزائی ہمیں سانس لینے نہیں دیتے، تو یہ ایک امت کے لیے ایک بڑا خطرناک مرحلہ، تو غور کریں اس کے لیے کہ آپ یہ جو ووٹس دیتے ہیں، یہ معاملات کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، کس کے لیے آپ دیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں حضور کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ اس فکر سے پتہ چلتی ہے، اور ایک المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ کچھ طبقہ ایک ایسا بھی ہمارے اندر موجود ہے کہ جو اس قسم کی بھی باتیں اس میں گویا کہ کر دی جاتی ہیں، میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیے کہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، افغانہ لوگ ہیں کیونکہ جذبات ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام سیاست کا درس دیتا ہے، جی میں کہتا ہوں کہ اہل حق کا اسمبلی میں ہونا چاہیے، کہتے جی ہونا چاہیے، میں نے کہا اہل حق کا آپ کا نمائندہ ہونا چاہیے، جی ہونا چاہیے، میں نے کہا وہ تو بالکل یوں ہو گیا کہ سیاست ایک گندا سمندر بن چکا ہے، کہا جی بن چکا ہے، ہم نے کہا اس میں بڑے بڑے مگرمچھ بھی آ چکے ہیں، کہا آ چکے ہیں، ہم نے کہا کنارے پر رہ کر اس سمندر کے صاف ہونے کی فکر کرتے وقت پوری صدی کی عوام کو اس میں ہم غرق کر دیں یا ہم اس کے اندر چھلانگ مار کر اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر کوئی کر سکیں، کہا جی سوچنے کی بات ہے، ہم نے کہا اسلام ایک نظام حیات ہے، میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر بڑی بڑی قوتیں مرزائیوں کی اور بڑی بڑی قوتیں اس وقت الہاد اور بے دینی کی جماعتیں بن چکی ہیں، اور اگر مذہبی جماعت اگر کھڑی ہوتی ہے وہ ایک ساتھ اپنے آپ کو اسٹینڈ میں نہیں لا سکتی ہے، تو کیا اسلام ایسا کوئی قانون تدبیر کا پیش نہیں کرتا جو کہے نہیں پیش کر سکتا، میں کہتا ہوں بہت بڑا جاہل ہے، اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اگر اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی زندگی کے اندر اصول زندگی کا پیش کر سکتا ہے، اور یہ حفود حضور نے فرمایا یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ تمہارے پاس کسی قبیلے کا بڑا آئے تو تم اس کو اعزاز سے ملو، یہ کیا حضور سمجھا رہے ہیں آپ کو، یہ حضور کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ہرقل اور کسرا کے وفود حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، سرکار یہ نہیں کہتے اور نکلو کافر مرتد اس کو مسجد میں بگا دو یہاں سے، بلکہ حضور کے جو خطبے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، یہ امت کو منجمد کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک تحریک کے طور پر آگے بڑھانے کی دعوت دے رہے ہیں، امت کو اتنی آزادی خدا کے واسطے دے، خدا کے واسطے جو شریعت نے لچک اور اصول بیان کی ہے، میں کہتا ہوں جب جائز کرنے کے لیے آئے تو آپ اسلامی بینکاری تک کو جائز کر دیا، آپ نے بینک کی صورت کے اندر کوئی اس میں دوغلے پالیسی نہیں تھی، علماء نے نیک نیتی سے سب کچھ کیا ہے، نیک نیتی سے سب کچھ کیا ہے، اور اسلامی بینکاری کا میں جواز کا مکمل طور پر میں قائل ہوں کہ جن علماء نے اس میں محنت کی وہ درست طور پر کی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک بینکاری کو ہم سود کہتے تھے، لیکن تھوڑی سی ہم نے فکر کی تو سود سے ہٹ کر علماء کے عوام کے لیے ایک بہتر راہ جو شریعت میں موجود تھی وہ ہم نے نکالی، تو ہم نے کہا جب بینک کے لیے تم نے اتنی لچک دکھا کر اتنی راہوں میں کمپرومائز کر کے آگے بڑھنا پڑا تاکہ معیشت ہماری مستحکم ہو، تو خدا را سیاست کے لیے بھی بالکل سوچے، اس امت کے اتحاد کے لیے بھی کچھ سوچے، تاکہ اس اہل سنت کا منشور آگے بڑھے، اہل حق کا منشور آگے بڑھے، جنہوں نے نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ اس بات کا جواب انہیں خدا کو دینا پڑے گا، اس بات کا جواب جو اس قوم پر انہوں نے ظلم کر لیا ہے، اور اس قوم کو جو منجمد کر دیا ہے چند وظیفوں تک مقید کر دیا، بس یہی کرو یہی دین ہے، جو مقید کر دیا ہے اس قوم کو، میں کہتا ہوں ان کو خدا کے حضور جواب دینا پڑے گا. جہاں تک میں دین پڑھ چکا ہوں، جہاں تک میں نے اسلامی سیاست کا شعار پڑھا ہے، آگے انشاءاللہ پورا موضوع میں اسلامی سیاست پر چلاؤں گا، اس لیے کہ آگے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ کا مسئلہ آ رہا ہے، اور میں پوچھتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ کا مسئلہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ایک بہت واضح درس دیتا ہے کہ ہم نے کس معاملے میں سیاست میں کمپرومائز کرنا ہے اور کس معاملے میں نہیں کرنا ہے، کس معاملے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، کس معاملے میں نہیں ہو سکتا ہے. کسی کے دوش پر سوار ہو کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے. اللہ اکبر. لیکن میں آج ایک بات اختصار کے ساتھ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک اتحاد کی فضا بنی تھی، اس میں قائد اہل سنت گویا کہ سربراہ بنے. دیکھیے نقصانات اور فائدے ہر چیز کے اندر ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت کا نام جہاں نہیں پہنچا تھا وہاں پہنچ گیا. اہل سنت کو جو نہیں جانتے تھے وہ جاننے لگ گئے. اہل سنت کو ہم ختم قادریہ گیارہویں شریف کے ذریعے نہیں منوا سکتے جب تک کہ ہم سیاست کی راہ کو اختیار نہ کریں. اس سیاست کی راہ میں پھر اٹھا کر ختم قادریہ کو لے جائیں آپ، اس سیاست کی راہ میں اٹھا کر پھر آپ گیارہویں شریف کو لے جائیں آپ، تاکہ ان حلقوں کے اندر بھی آپ کا تعارف ہو. میں اپنی ایک آپ بیتی آپ کو سناتا ہوں، ٹھیک ہے، ہر چیز سے بالادست ہو کر. جب افغانستان پر پہلا حملہ ہوا تھا سن 2000-2001 کی بات، میں اس وقت پشاور کے اندر تھا. جس شام کو حملہ ہوا دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی اور ایک عجیب و غریب فضا پشاور کے اندر بن گئی تھی. میں نے مولانا نور الحق صاحب قادری سے ملاقات کی، جو ایم این اے ہیں فاٹا کے، میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا کہ دیکھیں اب کیا کرنا ہے، یہ تو کشمیر سے زیادہ خطرناک ایشو ہمارے لیے بنا ہے. اس میں اس لیے کہ کشمیر میں بد مذہبوں نے جہاد کا نام لے کر حکومت سے پیسہ بھی پکڑا، اور ہمارے سنی جو جہاد کا شوق رکھتے تھے ان کو وہاں بھی بنایا، اور انہیں آگے لے جا کر مروا بھی دیا. یعنی آگے فرنٹ پر لشکر طیبہ نے جن لوگوں کو بھیجا ہے اور حرکت المجاہدین نے جن لوگوں کو بھیجا ہے وہ اہل سنت کے لوگ تھے. میں ان کی پوری فہرست آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ جن کے اندر جہاد کا جذبہ تھا، جو کشمیر کو خطہ نہیں اسلام کی ناک سمجھتے تھے، اسلام کی آنکھ سمجھتے تھے، ان کو انہوں نے آگے بھیج کر گویا کہ خیر وہ تو اپنی منزل پر پہنچ گئے، لیکن ان لوگوں نے اپنا پورا مقصد حاصل کیا. اور اس وقت الحمدللہ کراچی میں ہم نے جہاد پر تقریریں کی ہے، اس لیے کی ہے کہ تاکہ ہماری عوام یہ نہ سمجھے کہ اہل سنت جہاد کے منکر ہیں. اور الحمدللہ جہاد کی فرضیت اور نوعیت پر ہمیں دھمکیاں بھی آئی، لیکن ہم نے یہ سب اس لیے کیا کہ تمام عوام کے دل میں یہ بات رہے، وہ یہ نہ کہے کہ علماء اس پر کہتے کچھ نہیں ہیں، جہاد پر کچھ نہیں کہتے ہیں، جہاد پر باتیں نہیں کرتے ہیں، اور جہاد تو فرض ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے وہابی اسے شکار کر کے لے جائے اور کہے جہاد کی بات تو ہم کرتے ہیں، اور وہ جہاد کے نام پر اس کا عقیدہ خراب کر دے. ایک بات میں نے اس وقت یہ فکر کی کہ جناب کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ افغانستان میں جو قیادت ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن جو عوام سسک رہی ہے مر رہی ہے وہ اکثریت اہل سنت ہے، سلسلہ مجددیہ کے ہیں، نقشبندیہ کے ہیں، ان کی امداد کے لیے کوئی بات کی جائے، یقیناً کی جائے. ہم نے کراچی کے تن اللہ نے برکت دے چند لوگوں سے رابطہ کیا، یعنی لاکھوں روپے کا راشن تیار کیا، اور وہ زرعونی مسجد جو حیات آباد پشاور کے اندر ہے اہل سنت کی بڑی مرکزی مسجد ہے، اور اس کے اندر ہم نے وہ جلسہ رکھا. میں نے قائد اہل سنت کو فون کیا کہ حضور ہم نے جلسہ تو رکھ دیا ہے، لیکن کہیں کیسا کہ یہ سنیوں کا ہے، بینر بھی لگا دیے ہیں، صدقے یا رسول اللہ سب کچھ کر دیا ہے، لیکن کیسے اس چیز کو لائیں کہ اتنی بڑی امداد جا رہی ہے. اس وقت ہم اپنی انا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس امداد کو دے رہے ہیں سنیوں کے لیے، لیکن ہم اپنے مسلک کو آگے بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کے منکر نہیں ہیں، ہم افغانستان، ہم امریکہ کے ایجنٹ نہیں ہیں، ہم افغان عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے درد میں ہم شریک ہیں. کیسا کیا جائے؟ اس وقت کی ساری تاریخ میں صرف آپ کو اس فکر کے لیے بتا رہا ہوں جو آگے واقعہ آ رہا ہے. اس وقت رات کو 7 شریف پر یا رسول اللہ کانفرنس تھی، مولانا صاحب سے شام کو میری بات ہوئی کہ حضرت یہ کرنا چاہیے. میں ان کی کوئی تنظیم میں نہیں تھا، لیکن مجھے کوئی اور شخصیت نظر نہیں آئی کہ جو آئے اور جو سیاست اور مذہب میں ایسا مقام رکھتی ہو کہ جناب جو ہماری ساری، یعنی ہماری 25 پیسے کی محنت کو وہ 1 لاکھ روپے کی محنت بنا دے، ان کو 4 رنگ لگا دے. حضرات گرامی، قائد رسول نے کہا کہ رات کو تو میں وہاں پر ہوں، لبے کیا رسول اللہ کانفرنس میں ہوں، تو میں صبح کیسے آ سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا حضور دیکھیے. تھوڑی دیر کے بعد فون آیا اور مجھ سے فرمایا کہ ہاں اسلام آباد میں میرا صبح ایک اجلاس ہے، میں اس سے ہو کر پشاور آؤں گا. یہ مرد حق کو دیکھیے کہ پورے دن کراچی کی مصروفیت، رات کو 7 شریف پہنچے، فجر کے وقت 7 شریف کی کانفرنس کو ختم کیا، کراچی ایئرپورٹ آئے. کراچی ایئرپورٹ، ان کی عمر بھی آپ دیکھیے، کراچی ایئرپورٹ پر آ کر پھر اسلام آباد پر پہنچے. اسلام آباد میں آپ نے میٹنگز اٹینڈ کی ہے, اور پھر ہمیں تقریباً شام کو 4 بجے فون آیا کہ میں بالکل شارے پر آ گیا ہوں, پشاور کے بالکل قریب ہوں, اور تقریباً عصر کی نماز کے بعد آپ زرعونی مسجد کا تشریف لائے, اور آپ کا قدم رکھنا تھا کہ میڈیا بھی یہی کہنے لگے جی بریلیوں کا جلسہ ہو رہا ہے, سنیوں کا جلسہ ہو رہا ہے, اور پھر میڈیا نے اس کو اٹھایا, اور تمام جو شہرت کے تقاضے تھے جو سیاسی اعتبار سے, آپ نے ایک تاریخ ساز خربہ اہل سنت کی تائب میں پیش کیا کہ امریکہ کے کیا عزائم ہیں, جہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور اہل سنت بظاہر ان بدبختوں کے ساتھ مل کر جہاد کا نعرہ کیوں نہیں لگا رہے ہیں, اس پر ایک مستقل خطبہ پیش کیا کہ جس پر جلال آباد کے باقاعدہ گورنر جو اس وقت طالبان کی حکومت تھی انہوں نے رابطہ کیا, اور جلال آباد یہ وفد گیا جس میں میں خود شریک تھا, وہاں پر یہ سارا راشن تقسیم کیا گیا, میں نے خود وہاں پر پشتوں میں جہاد پر تقریر کی, اہل سنت کے عقائد پر تقریر کی, ناتخوانی ہوئی اور مسلمانوں کا اناج تقسیم کیا گیا. میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ نے اس بات کو قبول کیا, ہمارا پیغام وہاں تک پہنچا, ہمارا میسج وہاں تک پہنچا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں تھوڑا غور و تحمس کریں, آنے والا فتنہ. اس لیے یہ بات میں کھل کر کہہ رہا ہوں, یہ اب تک تو میں نے منہ بند رکھا تھا, یہ بات یہ ساری کھل کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آنے والا فتنہ سامنے مرزائیت کا ہے, یہ الیکشن بہت خطرناک ہوگا. اس الیکشن کے بعد فساد تو اپنی جگہ پر ہوگی, اللہ محفوظ فرما پاکستان کو, لیکن جو نظریاتی فساد ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہوگا. آپ کے اسی دوراجی کے اندر جہاں اس مسجد کو قبضہ کرنے کے لیے دجال کوشش کر رہے ہیں, بعید نہیں کہ اپنا گھر مرزائیوں کو دیں گے کہ آپ آئیے چلو پھر ان کے مقابلے پر آپ یہاں پر اپنا کوئی پھٹکار خانہ بنا لیجیے. تو یہ ایسے گویا کہ پانی کے مینڈک اور بدبودار مینڈک اپنا سر اٹھائیں گے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اپنے آپ کو متحد نہیں کیا فکری طور پر, نظریاتی طور پر, اور اس بات پر آپ نے غور نہیں کیا, اور حیل حق کی صدا پر لبیک نہیں کہا, تو میں کہتا ہوں کہ پھر ہم آنے والی قوموں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس میں بچے گا کوئی نہیں, جس طرح کہ بھتہ خور کبھی آپ کو پرچی دیتا ہے, کبھی اس کو پرچی دیتا ہے, کبھی اس کو پرچی دیتا ہے, تو پھر اس میں بچے گا کوئی نہیں. اس میں مال کا بھی نقصان ہے, جان کا بھی نقصان ہے, نظریے کا بھی نقصان ہے, لیکن زندہ وہ قوم رہتی ہے جو آنے والے لوگوں کے بارے میں سوچتی ہے اور اپنے آپ کو مستحکم کرتی ہے. جماعت اسلامی سے کچھ درس حاصل کریں آپ, جماعت اسلامی سے کچھ درس حاصل کریں کہ انہوں نے اپنی ملت کو کس طرح مستحکم کر دیا. آپ اپنے اکثریت کے اعتبار سے اتنا بڑا غلبہ رکھتے ہیں, لیکن آپ کے اندر کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جو اٹھ کر آپ کے مسلک کی ترجمانی لے جا کر جناب جو ہے کہ وہ اسمبلیوں تک کر سکے. اور یہ دفاتر نہیں ہوتا کہ آپ نے آج جوش دکھایا سب کچھ ہو گیا, نہیں, یہ ہوگا 40 سال بعد, 50 سال بعد, 20 سال بعد. ہندوستان میں سعد الفاضل نے ایک سیاست کی تحریک لگائی, پاکستان ہماری وجود میں آیا, ہمارے عوام اور علماء کا مزاج بن چکا تھا, اس لیے مرزائی قادیانی کافر قرار دیے گئے, اس لیے کہ مزاج تھا. اس کے بعد ضیاء کی حکومت کے اندر ایک باقاعدہ پوری لابی بنائی گئی اور کراچی سے جماعت کو کھڑا کیا گیا علماء کے مقابلے میں, علماء کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے کے لیے, اور اس نے اپنی غلط لابی کے ذریعے اور بعض نادان مولویوں نے شاید ان سے ڈر کر یا ان کی ایما میں آ کر اس ان کے نظریے کو بیان کیا ممبر و محراب پر, جس سے ہماری قوم سے یہ شعور ہی پورا ختم ہو گیا ہے. اور آپ یقیناً مجھ سے عمر میں بہت زیادہ ہیں, میں آپ سے 74 کا دور پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ سے 77 کا دور پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ سے 82 کا دور پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے اس وقت اہل سنت کا کیسا غلبہ تھا. میں آپ سے وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی محمد حسین مینتی کہ آج ہم نے زور لگایا کچھ نہیں ہوا, میں پوچھتا ہوں کہ صحیح شاہ تو ابو القادری صاحب نے اس کو کتنی بدترین شکست دی تھی, آپ اس بات کی گواہ ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب خطیب پاکستان شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عروج تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب جو مدرسے میں درس بخاری پڑھا رہے ہیں لیکن وہاں پر ان کے الیکشن کی مہم چل رہی ہے اور پتا چلا جناب کے مریض کا یہ پورا خطہ جو آپ جیت چکے ہیں. یہ وہ ہمارے اکابر تھے. جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پر یہ بات ہوئی کہ مولوی تو آپس میں لڑتے ہیں مسلمان کس کو کہا جاتا ہے, تو یہی ممبر و محراب اور واس کے وارثین نے, یہی علامہ عبد المصطفیٰ ازہری جو آج دار المجدیہ میں آرام فرما رہے ہیں, آپ کے آئین کے اندر جو مسلمان کی تعریف ہے اس مرد حق نے لکھوائی ہے, جس پہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. آج ہماری قوم جانتی نہیں ہے کہ جناب عبد المصطفیٰ ازہری کون تھے, جس نے 50 سال صحیح بخاری شریف کی خدمت کی ہے, جس نے جو صدر الشریعہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں, جنہوں نے اپنے باپ کا سچا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا, اور جنہوں نے جہاں پر بھی دین کی خدمت کی ہے. تو آج دیکھیے کہ آج اسلام پاکستان جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سر فہرست اگر کوئی کوئی شخص منتخب ہوتا ہے ادارے کے اندر تو مسلمان کیسا ہونا چاہیے, تو ان مردان حق نے وہ مسلمان کی تعریف وہاں پر لکھوائی ہے. اس ملک کو وہ مسلمان کا, آپ کہیں گے مسلمان کی تعریف سے کیا ہوتا ہے, وہ ایک بہت بڑا گرہ باندھ دیا ہے وہاں پر کہ یہی مسلمان کی تعریف ہے اور جو اس سے ہٹے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. دراصل مرزائیت کے پنجوں کو اسلام کے اوپر سے ہٹانا تھا جو گاڑنے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہ مرزا کی نبوت کے قائل ہونے کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہ رہے تھے. ان علماء نے بہت دور کی دیکھ کر ان تعریف کو مرتب کیا ہے جو آج آئین کے اندر موجود ہے. یقیناً ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لے جانا ہے, ایسی فکروں کو مستحکم کرنا ہے. اور میں آج کہتا ہوں کہ یہ دو دنیا دار پلیت قسم کے سیٹ ہماری اس مسجد پر حملہ کی بات کرتے ہیں, اور یہ ہمیں کورٹ کے پرچیوں سے دھمکاتے ہیں, اور یہ ہمیں پولیس کی دھمکیوں سے دھمکاتے ہیں. یہ اس لیے کہ آپ میں سیاسی اتحاد نہیں ہے. آج کوئی ایسا شخص ہے آپ کے اندر کہ جو کھڑا ہو سکے؟ خدا کی قسم یہ فکر آپ کے اندر آ جائے تو ایسے کئی یہودیوں اور وہابیوں کے ایجنٹوں کو آپ اپنی جیب میں لے کر پھریں گے. لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ اور مرکز و محاصر ہوں گے, وہ نہ خدا مسجد ہوگی یا ٹی وی اسٹیشن والی مسجد ہوگی جہاں تم نے سوسائٹی کے اندر اپنا دجل و فریب دکھایا ہے. لیکن ہم یہاں پر زندہ ہے تو انشاءاللہ تمہیں ٹانگ پہ ٹانگ کر کے چیر دیں گے. یہ مسجد انشاءاللہ اہل سنت ہی کے تصرف میں رہے گی. ہم نے کہا یہی گز اور یہی میدان ہے بھائی, ازما لو یہاں پر, انشاءاللہ ازما لو. اگر اس مسجد پر تم نے حملہ رکھا نہ تمہاری جان رہے گی, جب ہماری جان نہیں رہے گی تو تم زندہ کیسے رہو گے؟ جب ہمارا مرکز نہیں رہے گا تم اپنے گھروں میں آباد کیسے رہو گے؟ تو یہ تو پھر آخری انتہا رہے گی, اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. اور ہم اتحاد و اتفاق کے لیے تیار ہیں, ہم برادری کے اتحاد و اتفاق کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم امت کو اور اپنے برادری یعنی اہل سنت کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ تیار نہیں ہیں کہ جناب تھوڑی دیر کی راحت کے لیے, تھوڑی دیر کی ٹھنڈک کے لیے کچھ وہابیوں کے ہاتھوں پر اس مسجد کا سودا کر دیں. کبھی یہ لوگ گئے تو آگے پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. نہیں نہیں, ہم یہ کہتے ہیں مسجد اہل سنت کی ہے, اس میں کوئی پلپلا بھی نہیں آئے گا اور اس میں کوئی وابی بھی نہیں آئے گا. اس میں وہی آئے گا جو امام احمد رضا کی تعلیم کا ماننے والا ہوگا. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ اس فکر کو اپنے اندر مضبوط رکھیں. اس فکر ہی سے آپ کی قبر سنورے گی, اس فکر ہی سے آپ کی نمازوں کا رنگ آپ پر چڑھے گا, اس فکر ہی کے ذریعے آپ اپنی آنے والی قوم کے نزدیک ایک ہیرو اور ایک قابل ذکر شخصیت بنیں گے. آنے والی امت آپ کے لیے فاتحہ دعا جب کرے گی جب آپ خدا کے ہو جائیں گے. جب آپ نے خدا کے لیے دین کا کام کیا ہے تو خدا پھر آپ کے نام کو بھی زندہ رکھے گا, آپ کی خدمت کو بھی زندہ رکھے گا. آج تاریخ کے اندر ہم ان شہداء کے ذکر کو پڑھتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی بالادستی کے لیے کام کیا تھا, اور قیامت تک ان کے نام کے چراغ جلتے رہیں گے. قیامت تک ان کے نام, خود پسندی والا شخص, مال کی محبت میں کتا بننے والا شخص, وہ کتنا زندگی جی جائے گا؟ وہ ایک ہی وقت جو اس کا ہے اس وقت میں مرے گا, اور مرے گا تو واقعی مٹی میں مر جائے گا. لیکن وہ شخص جو مال کی محبت میں تو ہو لیکن غلبہ اللہ کی محبت کو دیتا ہو, وہ مٹی میں تو جائے گا لیکن اس کی مٹی ایسی خوشبو بنے گی کہ اس گھر گھر میں اس کی یادیں وابستہ ہوں گی, گھر گھر میں ان کی محبتیں وابستہ ہوں گی. میں نے جن بزرگوں کا نام لیا, یہ تمام بزرگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی محبت کو بالا دستی عطا فرمائی. یہ درس کو سننے کا مطلب کیا ہے؟ درس سیرت کا غرض کیا ہے؟ بزرگوں کے واقعات اور کرامات کو سننے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں سے وہ نقش کو حاصل کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بازاروں میں نکل جائیں لاٹھی اٹھا کر, نہیں. یہ پہلا سبق ہے, میں صرف آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لاٹھیاں اٹھائیں, ٹائر جلائیں, گلیوں میں کسی کے گھر میں گو جناب جو ہے کہ وہ گھس جائیں. میں یہ نہیں کہتا, نہ یہ شرن جائز ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سوچیں. سوچنے کے بعد یہ سوچ خود بتائے گی کہ آپ کو کرنا کیا ہے. جب آپ سوچیں گے نا, جب مال کی محبت میں بندہ سوچتا ہے تو اس کو خود پتا چلتا ہے کس مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے. پاؤں اس کو پھر وہ فکر اس کو خود اس طرف لے جاتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے. آپ یہ گواہی جو اپنے جسم کی ہے یہ کس کے لیے دے رہے ہیں, اس پر غور کریں. اس کو غور کرنے کے بعد آپ کا ضمیر خود آپ کو جواب دے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو کس کا ساتھ دینا چاہیے, آپ کو کس طرح چلنا چاہیے. اس لیے ٹیپو سلطان علیہ رحمت کی وہ بات اسی فکر کے لیے بہت خوبصورت سامنے آتی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی ہزار سال کی زندگی سے بہتر ہے. میں کہتا ہوں کہ یزید سامنے آیا لیکن یزید کو نام یاد رکھنے والا کوئی نہیں. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو جنہوں نے شہید کیا ان کو کوئی نہیں جانتا, لیکن ٹیپو سلطان علیہ رحمت کو سب جانتے ہیں. تو انسان تو آیا مرنے کے لیے, لیکن جب وہ اللہ کے لیے مرتا ہے تو پھر اس کا نام کبھی نہیں مرتا ہے. اس پر اللہ کی عنایات اور اجر کبھی نہیں ختم ہوتے، یہاں تک کہ جہاں وہ دفن ہے اس قبرستان میں کسی کو دفن کر دو تو خدا اس کو بھی بخش دیتا ہے. یہ روایت میں موجود ہے کہ جس قبرستان کے اندر ایسے اہل حق آرام فرما رہے ہو ان کے قریب نہیں، ان کے قبرستان میں بھی اگر کسی کو دفن کر دیا جائے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے کہ جہاں میرا یہ بندہ موجود ہے تو پھر دوسرے پر عذاب نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگوں کے نقوش کے پر آزمانے کے لیے اور اس سے درس حاصل کرنے کے لیے چلیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطبات اس پہ ہم غور کریں. یہ ساری بحث میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ سن 9 ہجری شوال کے آخر میں ہونے والے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ جو ہونے والا ہے وہ امام المنافقین، منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، بہت اس نے اسلام کو گرانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی موت کے قریب آ چکا ہے. میں نے کل ایک درس میں کہا کہ جب نمرود مر رہا تھا تو مرتے وقت اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ ابراہیم حق پر ہیں. فرعون جس وقت سمندر کی لہروں کے اندر غوطے کھا رہا تھا تو اس وقت اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ موسیٰ حق پر ہے. وہ تو نمرود کو بھی پتا چل گیا تھا، اس کے پاس پیسہ کتنا تھا، پوری دنیا کی حکومت اس کے پاس تھی، ساری دنیا کی حکومت اس کے پاس تھی، لیکن مرتے وقت پتا چلا تو کیا پتا چلا؟ مزہ تو تب ہے جب شعور میں پتا چلتا، مزہ تو جب ہے جب شعور میں پتا چلتا. میرے دوستو بچا تو کوئی بھی نہیں. عبداللہ بن ابی نے اپنے زندگی کے پہلے دن سے حضور کے دل کو دکھ پہنچانا اور اسلام کو توڑنے کی کون سی ایسی سازش ہے جو اس نے نہیں کی، میں آپ کو آنے والے درس میں بتاؤں گا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ملت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے ہر حملے پر صبر کیا اور ایک خاص حکمت کے تحت اس کا جواب سرکار دیتے چلے گئے. لیکن حال میں کیا ہوا کہ سن 9 ہجری شوال کی آخری تاریخوں میں اس پر موت نزا کی کیفیت طاری ہوئی اور اس نے کہا کہ حضور کو بلا لیجیے، حضور تشریف لائے. اس نے کہا حضور میرا آپ جنازہ پڑھائیے گا. سرکار خاموش رہے. کہا کہ حضور اپنا جبہ مجھے عنایت فرمائیے گا کہ جو میں زیب تن کر سکوں. تو یہ باتیں کاش تو پہلے دیکھ لیتا، یہ اگر تجھے آج پتا، مرتے وقت تو سیٹ کو بھی پتا چلے گا، غریب کو بھی پتا چلے گا کہ سکہ چلے گا مینا کے لال کا، یہ تو مرتے وقت سب کو پتا چلے گا. لیکن مزہ تب ہے جب شعور کی زندگی کے اندر میرے آقا کے نام کی اور ان کے حکم کے سکے کی بالادستی کو قبول کرے. اس نے کہا کہ حضور آپ میرا جنازہ پڑھائیں، حضور آپ میرا جنازہ پڑھائیں اور مجھے اپنا جبہ عنایت فرمائیں کہ میں اسے کفن دے سکوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ بھی پڑھا دیا، لیکن کیوں پڑھایا وہ میں حکمت آپ کو بتاؤں گا. اور حضور نے اپنا جبہ بھی دے دیا، لیکن حضور نے جبہ اس لیے نہیں دیا تھا جو جبہ اور صحابہ کو دیا تھا، اس نیت سے نہیں دیا تھا، وہ کسی اور نیت سے دیا تھا. اس لیے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت اس نے حضور کا وسیلہ پکڑنے کی کوشش کی ہے، اس وقت میں کوئی وسیلہ کام نہیں آ سکتا. وہ غرارے کا وقت ہے، غرغرے کا وقت ہے، وہ نزا کا وقت ہے. نزا کے وقت کی کوئی توبہ مقبول نہیں ہے، اللہ محفوظ فرمائے. نزا کے وقت کی کوئی توبہ مقبول نہیں ہے، غرغرے کے وقت کی کوئی التجا قبول نہیں، اس لیے کہ دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے. مسلم شریف کی حدیث سے قرآن کہتا ہے دروازہ بند چکا ہوتا ہے. اس سے پہلے جب تجھے شعور ہے، کیونکہ غرغرے کا وقت جو ہوتا ہے وہ تو اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر کہہ رہے ہوتے ہیں تو غرغرا کے وقت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وقت غرغرا، جس طرح کہ میں نے طارق محبوب سے سنا، جب میرے بھائی اکرم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نشتر پارک کے اندر جب اس دھماکہ ہوا تو ان کو چھرا آ کر جب لگا ہے تو آخری جملے ان کی زبان پر کیا تھے، یا غوث المدد. اور اس میں انہوں نے گویا کہ اپنی جان دے دی. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شعوری زندگی کے اندر اس چیز کو پکایا تھا، اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو یقین اللہ رب العالمین نے اسی سنگت اور تعلق کو ان کی زبان پر جاری رکھا. اور کچھ کو دیکھا کہ جناب کو یا رسول اللہ کہتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے، کوئی یا غوث اعظم کہتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے. دراصل یہ خدا ہی کے نام کے چرچے ہیں، جنہوں نے ان کا نام لیا انہوں نے کلمہ طیبہ کا حق ادا کیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے، اور یہ اچانک جب جھٹکا لگتا ہے تو یہ اچانک یہ جملے زبان پر کب آتے ہیں؟ جب دماغ اس کو سوچتا ہو، دماغ نے جب اسے قبول کر لیا ہو، اس وقت حادثے کے وقت جب ہم نے یہ قبول کر لیا ہے کہ ماں ہمیں ہمیشہ پیار سے دیکھے گی، ماں ہمیشہ ہمیں شفقت کی نظر سے دیکھے گی، اس لیے کبھی ہمیں دھچکا لگتا ہے تو ہم ماں کا نام لیتے ہیں، ہم فوراً ماں کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ممتا نے ہمارے دل پر اتنا اثر کیا ہے. اس کی ذات کے اخلاص اتنا اثر کیا کہ اس سے نقصان کبھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے جب نقصان آتا ہے تو ہم اس کی پناہ مانگنے کے لیے ماں کا نام لیتے ہیں. تو لہذا یہ فکر جس طرح ماں کی محبت کو ذہنوں کے اندر استوار کرتی ہے, اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابر اپنے اسلاف ختم قادری شریف پڑھتے ہیں تو پہلے پڑھیں, پہلے ہم حضور غوث اعظم کی محبت کو اپنے دل میں لائیں, اللہ کی محبت کو دل میں لائیں. اگر ہم ختم خواجگان پڑھتے ہیں تو خواجہ غریب النواز کی محبت, اور محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت پھر بن پہتے لوٹے کا نام نہیں ہے, محبت پھر ایک رخ کا نام ہے جو ایک ہی طرف جاتی ہے. اس کے جو خلاف رخ ہوتا ہے محبت اس کو قبول نہیں کرتی ہے. ہم ختم خواجگان کریں, ختم قادریہ کریں, پھر کوئی کہے یار غوث اعظم کہنا شرک ہے تو اس کے گلے میں بھی ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں, تو یہ پھر یہ تقاضا نہیں, یہ نفاق ہوتا ہے, یہ منافقت ہوتی ہے. ہم ختم خواجگان بھی کریں اور خواجہ غریب النواز کے عقیدے اور نظریے کے خلاف اگر کوئی باتیں کرے تو ہم اس کے ساتھ, یہ ہماری برادری کا بہت بڑا چودھری ہے تو اس چودھری کے ساتھ دینے کے لیے لگ گئے, تو پھر آپ کو ختم خواجگان نے کچھ نہیں دیا, پھر آپ کو ختم قادریہ نے کچھ نہیں دیا. اس لیے کہ ختم قادریہ یہ وظائف تو ہے لیکن اصل چیز بزرگوں سے آپ کی نسبت کو جوڑنے کا ایک روحانی طریقہ ہے, روحانی طریقہ ہے. تو اس فکر کی طرف تھوڑا غور کریں. یہاں سے اٹھنے کے بعد جب آپ اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے گھر تک جائیں تو ایک منٹ لگے آپ کو, کم سے کم اتنا ہی دیر غور کر لیجیے. اگر رات کی میں بات کروں تو وہ بہت دور کی بات ہوگی. یہاں سے آپ مجھ سے ملنے اور مسافے کی بھیڑ میں اپنے خیال کو مت بھول جائے گا, مجھ سے مسافہ نہ کریں, آپ جائیں, آپ جائیں اس یاد کے چراغ کو روشن لے کے جائیں, اتنی دیر تک اس کی روشنی کو رکھیں کہ یہ آپ کو گھر تک یہی تصور آپ کے ذہن میں آتا رہے. خدا کی قسم اس فکر کو آپ نے پکانا شروع کیا پھر آپ کو خود خوشبو آئے گی کہ آپ کے اندر ایمان کتنا ہے, پھر آپ کو خود مزہ آئے گا کہ جناب دین اسلام کیا ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں میرے دوستوں کہ موت ہمارے آگے کھڑی ہے, وہ ہماری نرمی سے نہ آگے بڑھے گی نہ ہماری سختی سے پہلے آ جائے گی, وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے. تو لہٰذا ہم نے اسی تقاضے کو ادا کرنا ہے جو حضور کی سیرت بتاتی ہے, جو حضور کا دین بتاتا ہے, اور ہم نے آنے والی قوموں کے لیے کیا نقوش پیش کرنے ہیں, کیا ان کے لیے تاریخ استوار کرنی ہے, ان کے لیے کیسا ماحول پہلے سے بنانا ہے. اور یہ ساری بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تو نہیں رہیں گے لیکن انشاءاللہ یہ مسجد جو مسلمانوں کی بقا کا وقت ہے قیامت تک, اس وقت تک اس سے ندا یا رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہوں گی, اور اس وقت قوم یہ کہے گی کہ ہمارے پیاروں نے صحیح فیصلہ کیا تھا. اور اسی مسلے پر آپ کے لیے دعائیں کی جائیں گی, اسی صفوں سے آپ کے لیے دعائیں ہوں گی. میں کہتا ہوں کچھ اور چیز آپ کو نہ بخشوا سکے لیکن وہ امت کا جو آنے والا درد ہوگا جو اس مرکز کے تحفظ کے لیے آپ کے لیے دعائیں کرے گا, اس کے اجر کو تو بندہ مرنے کے بعد ہی محسوس کر سکتا ہے, لیکن کاش اس کی حقیقت پر ہم پہلے یقین کر لیں. تو دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام فکر پر مستحکم فرمائے, اپنے علاقے پر غور کریں, اپنے گرد و نواح پر نظر رکھیں آنے والی قوموں کے لیے. اس لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مومن وہ نہیں ہے کہ خود نیک ہو جائے تو دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ, مومن وہ ہے جب خود نیک ہو جائے تو پھر نیکی کی دعوت دے, خود کو حق پتہ چل جائے تو حق کی دعوت دے, حق کی دعوت دے, اور اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش میں کوشاں رہیں. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کا حقیقی شعور عطا فرمائے, ہمارے کردار کو زندگی کے حقیقی شعور کے اندر منتقل فرمائے. ان قریب اس مسجد کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ ہم آپ سے کرنے والے ہیں, اور بعض یہاں پر ایجنٹ آپ کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا, فلاں نہیں ہو پا رہا. ہم سے منافقت نہیں ہو پا رہی, یہ تو قرآن میرے ہاتھ میں, میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم سے منافقت نہیں ہو پا رہی. ہم اس مسجد کو کسی منافق پلپلے کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے, یہ ہم سے نہیں ہو رہا. ایسے تو ہزاروں آپشن ہمارے سامنے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ جو خواجہ صاحب اور غوث اعظم کو مسلح دیوانا ہے, ہم پیچھے ہٹتے ہم تو مسلح بھی دینے تیار ہیں, آؤ خدا کی قسم مسلح بھی دینے تیار ہیں, لیکن ہم قوم کے ساتھ غداری کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمیشہ نیم تتر نیم بٹیر والا مسئلہ یہ روزانہ چلتا رہے. یہ مسجد اہل سنت کی ہے, تم سنیوں کو دینا چاہتے ہو تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں آتا ہے, اتنی لمبی باتیں کیوں کرتے ہو, لا کر لکھ کر دے دو سنیوں کی مسجد, بات ختم کرو. یہ جو تم بات گھما رہے ہو منافقت اور شرارت تمہارے اندر ہے, یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم تمہارے پاس آ کے مذاکرات کر رہے ہیں اور اس برادری اور تمام قوم کے سامنے سرفراز ہونے کے لیے بات کر رہے ہیں, لیکن یہ مذاکرات ہماری کمزوری نہیں ہے, یہ ایک اخلاق اور خیر خواہی کا جذبہ ہے. ہوگا وہی جو اس ممبر پر ہو رہا ہے انشاءاللہ, یہ تو وقت بتائے گا, اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. لہذا آپ کسی کی باتوں پر کان نہ دھریں, آپ کو اگر اپنے لوگوں پر اعتماد ہے اور یقیناً اعتماد ہونا چاہیے تو آپ ان پر بھروسہ رکھیں, کسی کے کانوں پر بات نہ دھریں. ہم کھل کر کہہ رہے ہیں, کھل کر کہہ رہے ہیں مسلک کا سودا نہیں کر سکتے. مسلک کا سودا, اور مسلک وہ نہیں کہ تازیہ بھی نکالو فلانے بھی کرو, مسلک کے اعلیٰ حضرت کا سودا ہم نہیں کر سکتے. جو اس کے عشق رسول پر پہرا دینے والی چیز ہے اس کا ہم سودا نہیں کر سکتے ہیں, چاہے اس کے لیے ہمیں جیلوں میں جانا پڑے, چاہے اس کے لیے ہمیں جان دینا پڑے, سب کچھ انشاءاللہ دیں گے. اور وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم سے وہ کام اللہ لے گا بھی انشاءاللہ, اور ہمارے لیے وہ زندگی کا حاصل ہوگا. لیکن ہم مسلک کا سودا نہیں کر سکتے, ہم آپ کی عزتیں ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے کہ جو دن میں آپ کے ساتھ ہو اور رات کو ان کے ساتھ یارانہ ڈالے ہوئے ہوں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, جو قرآن کہتا ہے جب اپنی شیاطین کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے, اور جب تمہارے ساتھ ملتے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ پہلے بارے میں قرآن نے کہا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. او ہم تو سنی ہیں, ہم تو غازی ہیں, آپ نے نہیں دیکھا میرا باپ سنی گزرا تھا. ہم نے کہا وہ تو جنت میں چلا گیا, تو کیا ہے یہ بتا پہلے. وہ تو یقیناً جنتی ہے آپ کے والد, لیکن تم کیا ہو یہ بتاؤ. تو لہٰذا ہم ایسے شیطان کو بیچ میں نہیں لانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس آئے اور دن کے اجالے میں کہے نہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور رات کو جاتے وقت کہے کہ نہیں نہیں جناب ہم تو ان کے ساتھ ایسے مذاق کر رہے تھے. اور یہ باتیں میں کر بھی اس لیے رہا ہوں کہ کچھ لوگ ان کو پہنچانا چاہتے ہیں, تو ہم یہ باتیں ہم نے اس لیے کی کہ آپ پہنچا دیجئے, اس لیے کہ ہم دل میں رکھنے والے لوگ نہیں, ہم صاف لوگ ہیں. جو ہم نے کرنا ہے وہ منشور ہمارے سامنے, راستہ ہی ایک ہے تو دل میں رکھ کے کریں گے کیا, راستہ ہی ایک ہے تو دل میں رکھ کر کریں گے کیا, اس میں ادھر ادھر تو ہونا کچھ بھی نہیں, یہ ایک ہی راستہ ہے. اور انشاءاللہ یہی قوم اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمیں شعور زندگی عطا فرمائے, اللہ ہمیں ہمارے بزرگوں کے دین کی آبرو کے تحفظ کا جذبہ عطا فرمائے, اللہ ہمیں قرآن و سنت اور رسول کے ناموس کے تحفظ کا جذبہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جن بزرگوں نے ان سجدوں سے اس مسجد کو آباد رکھا ہے ان کے سجدوں کی آبرو کی حفاظت کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے, جنہوں نے آج تک اس مسجد کو اور ان مراکز کو اللہ کی یادوں کے لیے مستحکم رکھا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان کی غیرت کا تحفظ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں جذبہ مرحمت فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت جو ہمیں درس دیتی ہے کہ تم پر لازم ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو, اللہ رب العالمین یہ جذبہ ہمیں عطا فرمائے, ہر مسلمان کے لیے ہمیں خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین ان کے حسد, ان کے ریا کے اور ان کے بغض کے گندے خیالات سے محفوظ فرمائے. اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرمائے, ہماری محبت ان کے دلوں میں قائم فرمائے, اور اسی طریقے سے جو ہمارا وقت متعین ہے اس وقت تک اس عہد پر جم کر رہنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجئے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی سبز سبز اور سبز جالی کا تصور کر لیجئے, اور اپنے آپ کو وہاں پر محسوس کرتے اس بات کو یقین رکھیں کہ یا رسول اللہ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے, ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے, دنیا میں ہماری کامیابی بھی اسی سے ہے, اور آخرت جہاں پر موت ہی نہیں ہے, وہ جہاں تو موت ہی نہیں ہے وہاں تو زندگی زندگی ہے, اس زندگی کے اندر نور کامل یہ ایمان ہے, اور ایمان آپ کی ذات کا نام ہے, ایمان آپ ہی کی محبت کا نام ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں, اس پر فتن دور میں, اس پر آشوب دور میں ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے. جو وعدہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ سے اور آپ کے رب سے کرتے ہیں, اس عہد میں ہمیں مستقیم فرمائیے, اس عہد کے ساتھ ہمیں وفا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. بارگاہ رسالت میں اپنے اپنے بچوں کی مغفرت. یا اللہ ہم تو سے ناگہانی مصیبتوں کا سوال نہیں کرتے, اس سے ہمیں محفوظ فرما, ہم تو سے امتحان کا سوال نہیں کرتے, لیکن جو ہم تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں ہم ثابت قدم رہے اس کا سوال ہم تجھ سے کرتے ہیں. اپنے اپنے بچوں کی مغفرت کا تصور کیجیے, اور بارگاہ رسالت میں استقامت کی نیت اور حضور کے چشمان کرم کی خیرات کو پانے کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدوم اقدس سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کی نیت سے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل هول من الاحوال مقتحم مولایا ابدا على حبيبي. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. کلمے پر زندہ رہنے کی اور کلمے پر مرنے کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ مل کر پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول.